بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان به كان عليك كبيرا قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض زهيرا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہودی آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے بتا دیجئے روح میرے مالک کا حکم ہے تم لوگوں کو اللہ کے علم میں سے کچھ نہیں ملا مگر تھوڑا ولئن شئنا اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو جو قرآن وحی کے ذریعے سے ہم نے آپ کو بھیجا ہے اس کو اٹھا لیں اگر ہم چاہیں تو یہ قرآن ہم واپس آپ کے پاس سے لے لیں نہ دل میں رہے نہ کتاب میں اور پھر کوئی ہمارے مقابلے میں آپ کا مددگار نہیں ہوگا الا مگر تیرے مالک کا رحم ہے جو قرآن نہیں اٹھاتا ان فضلہ بے شک آپ پر اللہ کا بڑا فضل ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے کہہ دو ایک دو شخص تو قرآن کیا بنا سکتے ہیں سارے آدمی اور جن مل کر یہ چاہے کہ اس طرح کا قرآن بنا لائیں تو بھی اس طرح کا بنا کر نہیں لا سکیں گے وَلَوْ كَانَ بَعْدُهُمْ لِبَعْدٍ زَهِيرًا اگرچہ وہ ایک دوسرے کی مدد کریں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ ہم نے تو اس قرآن میں ہر ایک مطلب مثال کی طرح لوگوں کو سمجھانے کے لیے پھیر پھیر کر بیان کیا ہے کہ اس پر فابا اکثر الناس اکثر لوگ انکار ہی کرتے ہیں قرآن کا انکار ہی کرتے ہیں آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی پارہ نمبر 15 کی آیت نمبر 85, 86, 87 اور 88 پڑھنے کی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی پھر کافی دنوں کے بعد دوبارہ تفسیر کا اللہ پاک نے مجھے موقع دیا ہے غالباً 20-25 دن ہو گئے ہم سب ماشاءاللہ بھی لیزی بھی ہو گئے تھوڑے اللہ قرآن سننے کی عمل کی توفیق نصیب فرمائے قرآن کی مجلس بہت برکت والی مجلس ہوتی ہے دیکھنا آگے آیت میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں جس کے نصیب ہوتا ہے وہ بیٹھتے ہیں سنتے ہیں قرآن کو سمجھتے ہیں پہلی آیت میں نسائی شریف کی حدیث نقل کی ہے مفسرین نے کہ مکہ کے مشرکین سفر کر کے مدینہ منورہ گئے اور وہاں کے یہودیوں کے پاس جا کر مشورہ کیا کہ مکہ مکرمہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کے پاس تورات کا علم ہے آپ ہمیں کچھ بتاؤ تاکہ ہم ان کے سامنے ایسا سوال کریں کہ وہ اپنے نبوت کے دعوے کو چھوڑ دیں ہم کیا سوال کریں اس وقت مدینہ کے ان یہودیوں نے کہا یہ سوال کرو ان کو تین سوال کرنا اگر تین سوال میں سے دو کا جواب دے دے اور ایک کا نہ دے سکے تو سمجھو وہ نبی ہے और अगर किसी का भी न दे सके तो समझो वो नबी नहीं है। पहला सवाल ये करना कि रूह क्या है, रूह के बारे में सवाल कर लेना, इसलिए कि तौरात में भी है कि अल्लाह पाक ने रूह के मुतालिक किसी को नहीं बतलाया कि रूह क्या चीज है। दूसरा सवाल वो है अस्हाबे कहफ कौन थे, और तीसरा सवाल सूरह कहफ के अखीर में ज़ुल्करनैन का जिक्र आता है, उनसे पूछना कि ज़ुल्करनैन कौन थे। अगर दूसरे दो सवाल का जवाब दे दे और रूह का जवाब न दे तो वो नबी है, और अगर न दे सके तो फिर वो नबी नहीं है। जाओ, आपके लिए आसानी हो जाएगी। ये रिवायत तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास बयान फरमाते हैं और दूसरी रिवायत अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं, और वो है मदीना मुनव्वरा की। मदीना मुनव्वरा में अब्दुल्ला इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं कि यहूद लोग खुद आए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और आकर इन तीन चीजों का सवाल किया, क्योंकि मदीना मुनव्वरा में यहूद के तीन ग्रुप थे, बनू कैनुका, बनू नदीर और बनू कुरैजा। ये यहूद के तीन बड़े बड़े खानदान थे, उसमें हजार लोग थे। बनू कैनुका, बनू कुरैजा और बनू नजीर, ये तीन खानदान थे, और उनके मुकाबले में मुशरिकीन में से, यानी उनके सामने औस और खजरज थे, दो खानदान और थे। यहूद नहीं थे ये लोग, औस और खजरज। लेकिन यहूदियों की किताब तौरात का और यहूदियों के इल्म का इतना ज्यादा रौब था औस और खजरज के ऊपर कि वो यहूदियों के पूछे बगैर कोई काम नहीं करते थे। लड़की की शादी भी करनी हो, लड़का की शादी करनी हो, तो पहले अपने मोहल्ले के यहूदी को जाकर पूछते थे और उससे मशविरा करते थे कि भाई हमारा इरादा है लड़की की फुला जगह शादी का, लड़के की, आपका क्या मशविरा है। और जब कभी भी उन यहूद के मकान से जाते थे तो सलूट करते थे, झुकते थे। लेकिन जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म और अखलाक कौन उसको बयान कर सकता है, इल्म इतना बड़ा, वही कुरान की, आपने वही को बयान करना शुरू किया और अपने तो अपने दुश्मन के सामने अपने अखलाक को पेश किए, तो अब ये जितने भी औस और खजरज हैं इन्होंने उन यहूदियों से ओपिनियन और मशवरा लेना भी छोड़ दिया, अल्लाह के नबी के पास आते थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और जो सलूत मारते थे वो भी छोड़ दिया। सब कुछ आया गुस्सा इन यहूदियों को, कहा चलो हम इम्तिहान लेते हैं इनके नबी का, कहा तुम्हारे नबी के पास क्या इल्म है, आओ हमारे साथ, हम इनसे तीन सवाल करते हैं, आपको पता चल जाएगा उनका इल्म क्या है। तब जाकर ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आने के बाद क्या कहा, बताओ रूह क्या है, रूह क्या है। नंबर दो, असाबे कहब कौन है। नंबर तीन, ज़ुल्करनैन कौन है। तीनों सवाल किए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं कल तुमको जवाब दूंगा। क्या फरमाया, कल तुमको जवाब दूंगा। अब कल आई, अल्लाह की तरफ से कोई वही नहीं आई, परसों आया, तरसों आया, चार दिन हो गए, पांच दिन हो गए। इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्ने कसीर में लिखते हैं फताखर अलवहया खमस्ताशर अय्यामन, कि वही डिले हो गई 15 डेज के लिए, और रोजाना यहूदी आकर तंग करते थे, क्या हुआ,
تمہارے پاس کوئی جواب نہیں معلوم ہوتے, تم نبی نہیں ہیں, اور ستاتے تھے آج آئے, کل آئے, پرسو آئے, ترسو آئے, روزانہ آ کر, اور لوگوں کو کہتے تھے دیکھو ان کو کچھ پتا نہیں, یہ نبی نہیں ہے, ہمارے پاس علم ہے. 15 دن کے وقت کے بعد جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے قرآن کی ایک آیت کو لے کر, ولا تقولن لشیء انی فاعل ذالک غدا. اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, آئندہ جب کبھی بھی کوئی بات کرو تو یوں کہو انشاءاللہ میں کل کہوں گا. آپ نے انشاءاللہ نہیں کہا, اس لیے ہم نے اس کو ڈیلے کر دیا. دیکھا اللہ کے نبی کا اتنا بڑا درجہ ہے, لیکن اللہ حسمد ہے, بے نیاز ہے, وہ جو چاہے کر سکتا ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اس اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. اسی لیے تو سمد کا معنی ہے انبیلی, سنسکرت میں انبیلی کا کیا معنی, کہ عاشق تڑپتا رہے اور معشوق اس کی طرف توجہ نہ کرے, یہ جب چاہے وہ اللہ تب دیکھے, اس کی مرضی ہے. ہزاروں لاکھوں کروڑوں دنیا میں دیکھو کیسے تڑپتے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا کہ روح کیا ہے. یہ جب تینوں سوال کا جواب اللہ پاک نے ان کو بتلایا, اسی لیے سورۃ الکہف 1 گو اتری ہے, پوری اتری ہے. یہ سوال اب یہ سب سے پہلا سوال جو تھا وہ روح کا تھا, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, یہ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں روح کے متعلق. یاد رکھو روح کے بارے میں محشی یہاں حاشیے میں علامہ شبیر احمد عثمانی تفسیر میں لکھتے ہیں, صرف اتنی بات جان لو کہ ایک چیز بدن میں آ پڑی, وہ آدمی کو زندگی مل گئی, جب نکل گئی تو آدمی کو موت مل گئی. بس یہ ایک اللہ کا حکم ہے. روح کیا ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے. بدن میں آ گئی اس لیے کہ مفسرین نے بڑا کلام کیا ہے روح کے اوپر. امام رازی نے روح کی 80 تعریف لکھی ہے کہ روح کسے کہتے ہیں, روح کسے کہتے ہیں. آپ لوگوں کی سمجھ سے باہر ہے, اسی لیے اللہ پاک نے ان کو کیا کہا کہ تمہیں کچھ علم نہیں, الا قلیلن. لن کے اوپر دو زبر لا کر بھی اشارہ کر دیا, قلیل کے معنی تھوڑا اور دو زبر کے معنی بالکل تھوڑا, تھوڑے سے بھی تھوڑا, تم کو کچھ پتا نہیں ہے. اللہ نے کہا چونکہ تم امتحان کے لیے مجھ سے پوچھتے ہو, امتحان مقصود ہے, اگر تم اپنے فائدے کے لیے پوچھتے تو اللہ کچھ بتاتے. اللہ پاک نے کچھ نہیں بتایا. فرما ایک بہت باریک بات ہے, ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے مستقل کتاب لکھی اور اس کتاب کا نام ہی کتاب الروح ہے, اس کا اردو بھی ہو گیا ہے, عربی سے اردو بھی پڑھنا چاہیے, بہت اچھی کتاب ہے کتاب الروح. یہ روح کیا, اس کے اندر بہت کچھ لکھا ہے اور واقعات بھی لکھے, بہت ساری باتیں لکھی ہے. امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں روح کے اوپر لکھا ہے, امام فخر الدین رازی نے روح کے اوپر لکھا ہے, اور اسی طرح امام قرطبی نے لکھا, اور آخری بڑے مفسر علامہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں وہ باتیں لکھی ہے کہ ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں اگر کسی نے میرے والد صاحب کی یہ 50-60 کتاب کا مطالعہ کر لیا اس کو ہر سوال کا جواب اس میں مل جائے گا. بہت کچھ ہے, اور اس کی شرابی بھی ہوگی اردو میں, رحمت اللہ واسعہ حجت اللہ البالغہ, یہ بھی پڑھنی چاہیے, اردو میں ہے, بہت اچھی. اس پر شاہ صاحب شاہ ولی اللہ صاحب جو سب سے پہلے ہندوستان میں حدیث لانے والے تھے, انہوں نے بڑا لمبا اس پر کلام کیا ہے اور لوگوں نے بھی لکھا ہے. لیکن کوئی فرض اور واجب نہیں ہے, میرا ایمان میرا اسلام اس کے جاننے پر کوئی موقوف نہیں ہے. اللہ نہیں پوچھے گا کہ روح کے متعلق جانا تھا کہ نہیں, ورنہ تجھے کامیابی نہیں ہوگی. کہ روح پر کوئی کفر, کہ روح کو مارا میں نہ جانے تو کافر ہو جائے گا, نہیں, کوئی ضروری نہیں. بس اتنی بات سمجھو یہ اللہ کا حکم ہے, وہ آتا ہے اور جاتا ہے. انسان کے جسم کے اندر میں تین چیزیں ہوتی ہیں یاد رکھنا مختصر، ان تمام چیزوں کا شارٹ کٹ خلاصہ بریف. نمبر ایک، تخلیق. ساری دنیا میں اللہ پاک نے مخلوق کو پیدا کر کے اس کے اندر میں روح ڈالی. روح تو اللہ نے روح قرآن میں، قرآن کو بھی روح کہا ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، ہم نے قرآن کو روح کی طرح تمہارے اندر اتارا ہے. جبرائیل علیہ السلام کو بھی نزل بہ روح الامین کہا ہے، روح کہا. اسی طرح تورات کو بھی روح کہا ہے. لیکن یہاں انسان کے بدن میں آنے جانے والی روح مراد ہے. اللہ پاک نے انسان کے اندر میں، اللہ پاک نے فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کروں گا اے فرشتوں مٹی سے، اور پھر ونفخت فیہ من روحی، میں خود اس میں روح کو ڈالوں گا، اپنے ہاتھ سے بناؤں گا آدم کو علیہ السلام کو، اور اپنے ہاتھ سے اس میں میں روح ڈالوں گا. ونفخت فیہ من روحی، میں پھونکوں گا اور آدم علیہ السلام زندہ ہو جائیں گے. اے میرے فرشتوں، تم ان کو سجدہ کرنا. تو ان کو کیا ہے؟ سجدہ کرنا. اور سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں ہے کہ ہم نے انسان کو پہلے اس کا مٹی سے بنایا، اس کا نطفہ بنایا، پھر اس کا لوٹھڑا بنایا، پھر اس کا خون کا ٹکڑا بنایا، اور اس کے بعد اس کے اوپر اس کے اندر میں گوشت بنایا، پھر اس پر ہڈی، پھر ہڈی پر گوشت. اس طرح کر کر ہم نے انسان کو 4 مہینے میں تیار کرتے ہیں ماں کے وم کے اندر میں. جب 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، 120 دن، تو اللہ خاص فرشتے کو بھیجتا ہے اس روح کو لے کر، اور وہ آتا ہے اور بچے میں روح ڈال دیتا ہے. اور اسی وقت اب اللہ سے وہ فرشتہ پوچھتا ہے اس کے بارے میں کیا لکھوں، یہ نیک بنے گا یا برا بنے گا، کتنا کھائے گا کتنا پیے گا. میرے کھانے کا، میرے پینے کا، میرے دنیا میں رہنے کا مسئلہ تو اسی وقت سے لکھ دیا گیا ہے جب میرے اندر میں روح ڈالی گئی. پھر جو کچھ لکھنا لکھ دیا جاتا ہے. اسی لیے امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، مجھے تو پتا ہی نہیں کہ میں اچھے لوگوں میں سے ہوں گا یا برے لوگوں میں سے. جنتی قیامت کے دن اللہ کہیں گے کہ اے مجرمین لوگ کھڑے ہو جاؤ، مجھے پتا نہیں میں کس میں سے ہوں گا. اتنا ڈر ہوتا تھا، حالانکہ نیک تھے، بڑے صالحین میں سے تھے، بڑے اللہ کے نیک بندے تھے، لیکن ہر ایک کو ڈر رہتا ہے. فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اس میں روح ڈالی. اب روح ڈالنے کے بعد 9 مہینے تک اس کو برابر اچھی طرح بڑا کیا، جو کچھ کرنا ہے اللہ کو بنا کر کے پھر یہ دنیا میں آیا. دنیا میں آنے کے بعد اب کیا ہوتا ہے؟ کبھی سوتا ہے، کبھی جاگتا ہے. اب یہ تین چیزیں مسلسل روح باقی رہے، یہ اس کی حیات ہے، زندگی ہے. اور جب سوتا ہے تو اس کی روح اس کے بدن سے الگ ہو کر، بخاری شریف میں ہے، گھومنے چلی جاتی ہے. بعض مرتبہ 1 گھنٹے خواب دیکھتا ہے نیند میں، 1 گھنٹہ، اور 1 گھنٹے میں وہ روح اتنا سفر کر کے آ جاتی ہے کہ 30 سال کے بعد کیا ہونے والا ہے، 10 سال کے بعد کیا ہوگا. وہ روح اگر کہتی ہے فلاں فلاں فلاں، اور 10 سال کے بعد وہ چیز ہوتی ہے، گویا اس نے سفر، یہ تو یہاں پڑا ہوا ہے بید میں، لیکن اس کے روح نے سفر کر کے واپس اس کے پاس آ گئی. اور ایک روایت میں ہے، رات میں بندہ جب سوتا ہے تو اس کی روح نکلتی ہے، کہاں جاتی ہے؟ عرش کے سامنے سجدہ کرتی ہے، پھر اللہ سے پوچھتی ہے میں واپس جاؤں یا نہیں. اگر اللہ کہتا ہے جاؤ تو یہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے، اور اگر کہے نہیں جانا ہے تو بس نیند ہی میں اس کی موت آ جاتی ہے، نیند میں انتقال کر جاتا ہے. خیر یہ جو ہے اس کو وقتی موت کہتی ہے. اس لیے ہم دعا کیا پڑھتے ہیں، اللہم باسمک اموت واحیا، اے اللہ میں تیرے نام سے جو مرنے اور زندہ ہونے کے درمیان میں ہے. اسی لیے کہا النوم نصف الموت، نیند کیا ہے؟ آدھی موت ہے. اسی لیے کلمہ پڑھ کر سونا چاہیے کہ اگر اس حالت میں موت آ گئی تو ایمان پر موت آ جاتی ہے. بہت سارے ٹی وی دیکھتے دیکھتے، ڈراما دیکھتے دیکھتے، پکچر دیکھتے، نہ معلوم کیا دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں اور پھر نیند ہی میں موت آ جاتی ہے. ایمان پر موت نہیں ہوتی. ایمان پر موت ہونے کے لیے سونے سے پہلے اخیر میں حضرت عمر فاروق فرماتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، ایک بار پڑھ کر پھر سو جاتے. اگر موت آ گئی، اللہ کو زیادہ پتا ہے، تو پھر کیا ہوگی؟ ایمان پر موت ہوگی. یہ ہے دوسری چیز. اور تیسری چیز کیا ہے؟ جب مستقل روح نکل جاتی ہے تو اس کو تعبیر کیا جاتا ہے کہ سوائی موت سے اب گویا کہ اس کی موت آ گئی. اس میں کہا قل الروح من امر ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا، کہہ دیجئے کہ روح تو میرے رب کا حکم ہے، روح تو میرے رب کا حکم ہے. اب جب موت ہو جاتی ہے تو روح کدھر جاتی ہے؟ اس پر بھی علماء کا الگ الگ اختلاف ہے. روح کدھر جاتی ہے؟ انسان کی بولی تو گھر میں ہے، لیکن روح کدھر چلی گئی؟ اسی لیے تو انسان میں جب تک روح ہے وہ شے ہے جی، اور جب روح نکل جاتی ہے تو لاش ہے، جس کو ہم کہتے لاش، لاش ہے، اب کچھ نہیں، لاش ہے، یہ بودی ہے. تو جب تک روح ہے بدن اس کا زندہ ہے، روح نکل گئی. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مومن اگر ہے تو اس کی روح جنت میں چلی جاتی ہے، اور اگر کافر ہے تو اس کی روح ٹیمپرری کہاں جاتی ہے بھائی؟ جہنم میں چلی جاتی ہے. بعد میں جب اس کو دفن کیا جاتا ہے تو روح واپس آ جاتی ہے. فرشتے آ کر اس کو سوال کرتے ہیں، اب اس کا فیصلہ ہونے والا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ تفسیر بیان فرمائی. بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں مطلب یہ ہے جن روح جب نکلتی ہے تو جنت کے دروازے کے سامنے صحن ہوتا ہے جس میں جنت کی خوشبو آتی رہتی ہے، وہاں جنت کا رزق بھی پہنچتا رہتا ہے. ابھی تک جنت میں داخل، جنت تو بعد میں داخل ہوگا، فرما اس کے صحن میں اس کی روح ہوتی ہے، وہاں جنت کی خوشبو مہکتی رہتی ہے اور جنت کی رزق سے فائدہ اٹھاتی ہے. بعض مفسرین نے یہ بھی بیان فرمایا. اور تیسری تفسیر یہ ہے کہ قبر اس کی جو ہونے والی ہے، اس قبر کے صحن میں اس کی روح وہاں انتظار میں ہے. اسی لیے حدیث میں ہے جب مومن ہوتا ہے تو اس کی آنکھ کی نگاہ جہاں تک پہنچے اس کی قبر اتنی بڑی ہو جاتی ہے، جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے اس کی قبر اتنی. اور اگر مومن نہیں ہے، کافر ہے، تو پھر اس کی قبر بالکل جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی، اس طریقے سے زمین اس کی ٹنگ ہوتی ہے اور اس کا انتظار کرتی ہے، پھر اس کو اندر میں داخل کر کے اس کو سزا دی جاتی ہے. لیکن چوتھی جو تفسیر ہے وہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کی تفسیر ہے. وہ فرماتے روح نکلتی ہے تو وہ آزاد ہے، گھومتی رہتی ہے آسمان و زمین میں، گھومتی رہتی ہے، پھر اللہ کہتے جاؤ تو اللہ کے حکم سے دوبارہ قبر میں اس کے اندر میں آ جاتی ہے اور اس کو سوال کر لیا جاتا ہے. امام احمد کا قول تو وہی حضرت ابو ہریرہ والا ہے کہ مومن اگر ہے تو اس کی روح نکل کر کے جنت میں، اور اگر کافر ہے تو اس کی روح نکل کر کے جہنم میں چلی جاتی ہے. کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مومن ہے تو اس کی روح آل علیین میں پہنچ جاتی ہے، اور کافر ہے تو اس کی روح سجین میں پہنچ جاتی ہے. اللہ ہماری روح کو آل علیین میں سے بنائے، صالحین کی روحوں میں سے بنائے، اور شہداء اور نیک لوگوں کی روح میں سے اللہ پاک ہماری روحوں کو بنائے. اور آخری تفسیر یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے تو انہوں نے پہلے آسمان پر کن کو دیکھا تھا؟ بخاری شریف کی حدیث، حضرت آدم علیہ السلام کو. بخاری شریف میں وہ داہنی طرف دیکھ کر خوش ہوتے تھے اور بائیں طرف دیکھ کر روتے تھے، آدم علیہ السلام. اللہ کے نبی نے دیکھا معراج میں جاتے ہوئے، بخاری شریف کی حدیث ہے، تو فرمایا یہ کیوں رو رہے ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، فرمایا داہنی روح والے جنتی ہیں، یہ بائیں روح والے جہنمی ہیں. فرمایا جب روح نکلتی ہے اگر مومن ہوتا ہے تو آدم علیہ السلام کی داہنی طرف اس کی روح پہنچ جاتی ہے، اور اگر کافر ہے تو بائیں طرف پہنچ جاتی ہے. یہ تفسیر بھی امام فخر الدین رازی रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, अब कितनी तफसीर बयान करूंगा आपको याद भी नहीं रहेगा, सब नई बात। खैर अल्लाह से एक दुआ किया करो, अल्लाह ईमान पर बाकी रखना, और जब ईमान मौत आए तो हमारी रूह को आले इल्लियीन में सालिहीन की रूह और शोहदा की रूह जो परिंदों के अंदर घूमती रहती है, जन्नत का खाना खाती रहती है, उन लोगों की रूह में से ए अल्लाह हमारी रूह को बना देना। हाँ भाई ये है वैस अलून कानी रूह कुल रूह मिन अम्र रब्बी। सूफिया किराम बयान फरमाते हैं जब इंसान सोता है तो उसकी रूह जाती है अर्श के सामने, बुखारी शरीफ में शद्दा करती है, लेकिन सूफिया किराम फरमाते हैं जब इंसान मुराकबा करता है, मुराकबा का क्या माना, आंख बंद करके दिल पर तवज्जो करके, तो उस वक्त उसकी रूह जो है निकलती है और वो हालात लेकर आती है कि सुभान अल्लाह, अल्लाह उनके दिलों में फिर कुछ बात डाल देता है। ये कहते हैं इसीलिए पहले जमाने में 9वीं सदी में और 10वीं सदी में हिंदुस्तान में दो सिलसिले थे, सिलसिले सत्तारिया और सिलसिले मदारिया, शायद आज ही सुना आप लोगों ने, नक्शबंदिया बाद में, हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं, हिंदुस्तान की तारीख भी पढ़ने जैसी है, सत्तारिया और मदारिया। ये वाहदतुल वजूद के अंदर में रूह के बारे में बहुत तफसील से बयान फरमाते हैं, बड़ी तफसील से। बाद में 2 सदी के बाद लोग बिगड़ गए, और लोग बिगड़ करके क्या करने लगे, फिर कपड़े भी शॉर्टकट अपनी शर्मगाह को बंद करके फिर अल्लाह को चपट करने लगे। आपने देखा राज ये जो होते हैं छोटे से कपड़े पहन करके फिर मंदिर या कहीं बैठे रहते हैं जो राम को मानते हैं, ये सब फिर बाद में, ये आज कलम कहते हैं मदारी है, ये उसी से मदारी आ गया, समझ में आई बात। लेकिन असल में ये सिलसिला बहुत अच्छा था, बाद में बिगड़ते बिगड़ते कहां से कहां पहुंच गया। फिर उसके बाद मुजद्दिद अल-फिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ लाए, और मुजद्दिद अल-फिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह ने 11वीं 12वीं सदी में फिर वो उलूम के जरिए से लोगों में अल्लाह की वहदानियत को फिर फैलाया, और फिर नक्शबंदी सिलसिला हजरत मुजद्दिद अल-फिस्तानी रहमतुल्लाह अलैह से हिंदुस्तान में चला। एक लंबी दास्तान है, हिंदुस्तान की तारीख पढ़े ना तो फिर पता चलता है कि वहाँ कौन कौन से सिलसिले थे। खैर वमा उतीतुम मिनल इल्मी इल्ला कलीला, अल्लाह कहते हैं हमने तो तुमको कुछ नहीं दिया, हाँ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रूह के बारे में कुछ अल्लाह पाक ने इल्म अता फरमाया, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें ज्यादा बहस नहीं की उम्मत के सामने, इसलिए कि बहुत बारीक मसला है, इसीलिए लोगों के जहन के एतबार से बात करना चाहिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया तुम उनके जहन के लेवल से ऊपर बात करोगे तो उनके समझ में नहीं आएगी, तो ये लोग अल्लाह और रसूल का इनकार कर बैठेंगे। ऐसा भी कैसे हो सकता है, इसलिए लोगों के लेवल के एतबार से बात करो ताकि बात समझे। अब इतनी जबरदस्त बात की कि उनके समझ में ही नहीं आया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। इसलिए रूह का एक ऐसा मसला है कि ये एक बारीक मसला है। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि रूह ये तो तखलीक है, इंसान के जिस्म में तखलीक है कि अल्लाह पाक ने जब बदन को पैदा किया इसमें रूह रखी, रूह रखने के बाद अल्लाह पाक ने उसको इंसान को बनाया 4 चीजों से, कितनी चीजों से भाई, हवा मिट्टी आग और पानी, 4 चीजें है ना, इन तमाम में से जो गालिब होता है फिर इंसान में वही सिफतें पैदा होती है, आग होती है तो गुस्सा, पानी की गलब होता है तो फिर वो आंधी की तरह चलता है, लोगों को खत्म करता है, लोगों के डिस्ट्रॉय करने की फिक्र में, ये 4 चीजें, ये इसको हम क्या कहते हैं नफ्स, ये कोई बात नहीं बताएगा, मैं तो बताता हूं। इंसान की तखलीक हो गई 4 महीने में, उसमें रूह रखी, और रूह रखने के बाद उसमें रूह के मुकाबले में क्या रखा, नफ्स। इनसे इंसान की जो पैदाइश है वो 4 चीजों से है, अब ये पैदा होगा 4 में से कोई एक चीज ऊपर नीचे होगी, अब ये 4 चीजों पर मेहनत करने के लिए अल्लाह पाक ने रूह रखी कि रूह पर मेहनत कर, रूह पर मेहनत कर, अगर रूह पर मेहनत नहीं करेगा तो फिर तो जानवर होगा, और रूह पर मेहनत करेगा तो तेरा दर्जा बहुत नेक लोगों में से होगा। وہ میری بات سمجھتے ہیں نا, تین چیزیں ہو گئی, تخلیق اللہ پاک نے مٹی سے کر کے پھر انسان کو یعنی نطفے سے انسان کو بنایا, اور اس کو چار مہینے کے بعد روح رکھی اس میں اور انسان کو پیدا کیا, اس کے بعد نفس اس کے اندر رکھا. یہ نفس کیسا ہے جو چار چیزوں سے بنتا ہے, ہوا مٹی پانی. یہ ایک نفس کدھر ہوتا ہے, یہ ہماری ہڈی ہے نا, یہ ہڈی یہاں ختم ہوتی ہے, نفس یہاں پر ہوتا ہے. کہاں پر؟ بالکل مڈل میں جہاں سے کھانا پانی جاتا ہے, سب یہاں نفس ہوتا ہے, یہ نفس کی جگہ ہے. اور یہ قلب ہے, یہ قلب ہے. آئی بس میں قلب کہاں ہے؟ یہ ربس ختم ہوتی ہے نا, اس کے نیچے لٹکتا ہے, یہ قلب ہے. علماء فرماتے ہیں لٹکتا ہے, بالکل ڈیزائن اس طرح ہے, یہ قلب ہے. اور بالکل نفس کے مقابلے میں ہے. فرمایا روح پر محنت کرے گا تو نفس کو کنٹرول کر سکے گا. اگر روح پر, اس لیے کہتے ہیں اللہ والوں کی خدمت میں یہ رہتا ہے, تو پھر اس کی چھوٹی سی عبادت بھی اللہ کے مقبول ہو جاتی ہے, ورنہ بڑی سے بڑی بھی عبادت یہ اخلاص والی نہیں ہوتی, شو آف والی ہو جاتی ہے. بات میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہ ایک مختصر میں نے آپ کے سامنے روح کا خاکہ بیان کیا, ورنہ اس کی تفسیر تو کئی کئی صفحات میں ہے. اس کو آپ کے لیے سمجھنا, یہ بہت باریک باریک باتیں ہیں. پھر نفس کیا ہے, نفس کی 40 قسمیں ہیں, نفس کس طرح, یہ سب بہت کچھ ہے. اس لیے انسان بن تو گیا, لیکن انسان بننے کے لیے روح پر محنت کرنی پڑے گی. روح پر محنت کرے گا تو پھر قبر میں, قیامت میں, جنت میں جائے گا. اسی لیے روحی کی طرف اللہ پاک نے اشارہ فرمایا کہ انسان کا بدن میں ایک لوٹھڑا ہے, اگر وہ صحیح ہے تو سب صحیح, اور وہ خراب ہے تو سب خراب. الا وہی القلب, اور وہ کیا ہے؟ دل ہے. اسی کا نام روح ہے, اسی کے اندر ہے. اگر دل چلنا بند ہو گیا انسان کیا ہو جاتا ہے؟ ختم ہو جاتا ہے. خیر یہ ایک لمبی بحث ہے, پھر اس اور بھی بہت ساری باتیں ہیں, بات لمبی ہو جائے گی. پھر وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي, ایک بات کو سمجھو دیکھو, اگر ہم چاہیں تو ہم قرآن آپ سے لے لے میرے نبی. دیکھا, معلوم ہوتا ہے نبی نے قرآن نہیں لکھا. جو مکہ والے کہتے ہیں نا کہ قرآن تو گھڑا ہوا ہے, اللہ کہتے ہیں اگر ہم چاہیں تو آپ سے قرآن لے سکتے ہیں, لیکن لیں گے نہیں. یاد رکھو, ایک تو ہے لینا اور ایک ہے لے سکنا. جیسے آپ کے ابو طالب کہاں پر ہے؟ کفر کی حالت میں مرے تو کہاں جائیں گے؟ جہنم میں جائیں گے. تو جہنم میں, اب جہنم سے اگر اللہ بھیجنا چاہیں تو اللہ بھیج سکتا ہے. اللہ بھیجے گا نہیں, لیکن اللہ قادر ہے, جو چاہے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. یہ علماء احناب کا اور احناب میں سے علماء دیوبند کا مسلک ہے کہ اللہ کرتا نہیں, لیکن اگر کرنا چاہے تو کر. اور میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ رابضی, خارجی اور دوسرے فرقے وہ اس بات کو مانتے نہیں ہیں کہ ایک بار کافر, ایک بار ہو گیا اب اللہ نہیں کر سکتا. ارے بھائی, اللہ کی قدرت کا انکار نہیں کر سکتے, وہ اللہ کی مخلوق ہے. اللہ کرتا تو نہیں ہے, لیکن اللہ کی قدرت کا انکار بھی نہیں. اگر اللہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات میں اس بات کو بہت تفصیل سے نقل فرمایا ہے. اور اکیلے نہیں, کسی نے سوال کیا حضرت سے کہ اگر ایک آدمی نیک ہے تو کیا وہ جہنم میں جائے گا, کیا اللہ اس کو جہنم میں بھیج سکتا ہے؟ تو مجدد الف ثانی فرماتے ہیں نہیں, تو ایک نیک کی بات کرتے ہیں, سارے نیک لوگ جنت میں جائیں گے, لیکن اگر اللہ اپنے انصاف کے ساتھ اگر ان کو جہنم میں بھیج دے تو کوئی اللہ کو پوچھنے والا نہیں ہے. یہ بات کس نے لکھی ہے؟ مجدد الفسانی رحمت اللہ. اللہ اگر چاہتے, لیکن اللہ کبھی قرآن لیتا نہیں. اللہ نے دیا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے اوحینا الیک, ہم نے تم پر وحی کی, اگر ہم لے لیں تو دنیا میں کوئی نہیں ہے جو تمہاری مدد کر سکے دوبارہ قرآن کو آپ کے سینے میں لانے کے لیے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کو سیکھا کرو. کیا فرمایا صحابہ سے؟ قرآن کو سیکھو اور قرآن کو سمجھو. دو باتیں بیان فرمائیں، قرآن کو علم القرآن، قرآن کو سیکھو اور قرآن کو سمجھو، پھر آگے فرمایا ایک دین آئے گا کہ قرآن کو اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ، اللہ کے حبیب ہم نے قرآن آپ سے پڑھا، ہم دوسرے کو پڑھائیں گے، وہ ان کو پڑھائیں گے، پھر قرآن کیسے اٹھے گا؟ قرآن تو پڑھاتے چلے گئے، پڑھتے پڑھاتے چلے گئے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا تیری ناک خاک آلود ہو زیاد، تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، میں یوں کہنا چاہتا ہوں تین شکلیں ہوگی، ایک تو یہ ہے اللہ نے علم کو اتارا، قرآن کے علم کو، اور اس کی تفسیر میری حدیث ہے، قرآن کا علم اتارا ہے، جب اللہ چاہے تو قرآن کی جو علوم ہے جن لوگوں کے سینے میں، کیا فرمایا، جن لوگوں کے سینے میں، ان علماء کو اللہ اٹھا لیں گے، یہ اصل مطلب اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں، علماء کو اٹھا لیں گے، جب علماء ہی چلے جائیں گے تو پھر جاہل لوگ پھر تفسیر بھی بیان کریں گے، حدیث بھی بیان کریں گے، فتویٰ بھی دیں گے، اور خود بھی گمراہ ہوں گے دوسرے کو بھی، ادلو ودلو، خود بھی گمراہ دوسرے کو بھی گمراہ کریں گے۔ پھر آگے فرمایا کہ علماء اٹھ جائیں گے، اس کے بعد علم پر عمل کرنے والا کم ہوں گے، بہت کم ہوں گے علم پر، اور پھر ایک وقت آئے گا کہ علم پر عمل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، جہالت عام ہو جائے گی، اللہ پاک پھر علم کو اٹھا لے گا فوراً۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے قرآن کریم کو سمجھو اور پڑھو اس کو قبل اس کے کہ اللہ علوم قرآن کو دنیا سے اٹھا لے۔ لیکن اللہ کیا فرماتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں لیں گے میرے نبی، الا رحمتا من ربک، قرآن ہم نے تم کو دیا ہے، یہ تیرے رب کا تم پر بہت بڑی رحمت ہے۔ او بھائی، ہم کو قرآن ملا ہے نا، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے، ہم اس قرآن کو کھول کر پڑھیں، اس کو سمجھیں، کیوں، اللہ جتنا بڑا ہے اس کا کلام بھی اتنا بڑا ہے، اللہ جتنا بڑا ہے اس کا کلام بھی اتنا بڑا ہے، کوئی اللہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا اور کوئی اس کے کلام کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ اللہ سے نکلا ہوا کلام ہے۔ فرمایا ان فضلہ کان علیک کبیرہ، او میرے نبی اللہ نے تم پر بہت بڑا فضل کیا ہے، دنیا میں بھی، انتقال کے بعد بھی اور قیامت کے بعد بھی، دنیا میں آپ جب زندہ تھے ہم نے آپ کے دین کو پھیلایا اور آپ کو عزت دی اور آپ کو دین کا مرکز دیا مدینہ منورہ، آپ جب قبر میں تشریف لے گئے ہم نے آپ کی امت کو غالب کیا، اور یہاں تک کہ اتنا غالب کیا کہ لاکھوں کروڑوں ملینوں بلینوں لوگ اے میرے نبی آپ کے لیے رات دن صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور آپ کے لیے دعائیں کرتے ہیں، یہ تو دنیا میں اللہ پاک نے آپ کو غلبہ دیا، اور قیامت کے دن آپ سارے لوگوں کے لیے سفارش کرنے والے بنیں گے، آپ سب کو جنت میں لے جانے والے بنیں گے، یہ فضل اللہ کا آپ کو دنیا میں بھی ملا اور قیامت کے دین بھی ملے گا۔ اور دوسری تفسیر یہ ہے ان فضلہ کان علیک کبیرہ، اے میرے نبی آپ کی نبوت جیسی کسی کی نبوت نہیں، آپ کی شریعت جیسی کسی کی شریعت نہیں، اور آپ کی امت جیسی کسی کی امت نہیں، آپ کی نبوت بھی قیامت تک، آپ کی نبوت بھی قیامت تک، اور آپ کی شریعت بھی قیامت تک، آپ کی سنت بھی قیامت تک، اور آپ کی امت بھی یہی قیامت تک، اس کے بعد کوئی نبی آ کر نئی امت نہیں بنائے گا، یہی آپ کی امت، اگر کوئی آدمی ایمان لانا چاہے تو آپ کی لائے ہوئے دین پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہو، چاہے کوئی بھی نبی ہو، آپ پر ایمان لانا ضروری ہے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ عیسائی ہو، چاہے وہ سکھ ہو، قیامت تک کے لیے ہدایت ملے گی تو آپ کی شریعت سے ملے گی، آپ کے دین سے ملے گی، اور کسی دین سے ان کی کامیابی نہیں ہوگی، تو آپ کی شریعت بھی قیامت تک، اب کوئی نئی شریعت نہیں، کوئی نیا دین نہیں، اس سے بڑھ کر اللہ کا کیا فضل ہو سکتا ہے، اللہ نے آپ پر بہت بڑا فضل کیا ہے۔ اب آگے چل کر قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن، قرآن کریم کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے جو اللہ پاک نے 1400 سال ہو گئے چیلنج کیا ہے، اس جیسا قرآن کوئی نہ لائے اور نہ لا سکیں گے، اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. قرآن کریم میں اس قسم کی یہ چوتھی آیت اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں اپنے قرآن کی عظمت کو, اپنے قرآن کی کبریائی, قرآن کی عظمت کو اللہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ میرا قرآن کیسا ہے. انشاءاللہ زندگی باقی رہے گی تو آیت نمبر 88-87 تک آج ختم ہوا, 88 سے انشاءاللہ ہم پھر سمجھیں گے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. اللهم صل وسلم دائما ودا على حبيبك خير الخلق كلهم. الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما, اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تیرا فضل ہوا, تیرا فضل ہوا, تیرا کرم ہوا تو ہم تیرے قرآن کو سننے سمجھنے کے لیے بیٹھے ہیں, تیری ہی توفیق سے ہے. اللہ تو اسے قبول فرما, اللہ قبول فرما اس چھوٹی مجلس کو, قبول فرما لے اس مجلس کو, قبول فرما گھروں پر بیٹھ کر سننے والے میری مائیں اور بہنیں اور جو بھی لوگ مکسر کے ذریعے ریسیور کے ذریعے سن رہے سب کو قبول فرما. اے اللہ قرآن کی برکت سے ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرما, ہدایت کے فیصلے فرما, رحمت کے فیصلے فرما. قرآن کی برکت سے آئی ہوئی بیماری کو ختم فرما, آئی ہوئی پریشانی کو ختم فرما. اے اللہ پاکستان میں بہت بڑا مسئلہ ہو گیا, گزشتہ رات میں بہت سارے لوگ انتقال کر گئے ہیں. الہ العالمین اے اللہ ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما, ان شہداء کی مغفرت فرما. الہ العالمین یا ارحم الراحمین پوری امت کے حال پر رحم فرما, پوری امت کے حال پر رحم فرما, پوری امت کے حال پر رحم فرما. اے اللہ حرمین شریفین کو کھول دے, اے اللہ حرمین شریفین کو جیسے سالوں سے کھلا ہوا ایسے کھول دے. الہ العالمین یہ بیماریوں کو ختم فرما. اے اللہ بار بار حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما, قرآن کے ایک ایک الفاظ کی حقانیت ہمارے دلوں میں بٹھا دے. اے اللہ ہماری زندگیوں میں بٹھا دے, ہماری لائف میں بٹھا دے. اے ہمارے اعلی اولاد کی زندگیوں میں قرآن کریم کی حقانیت بٹھا دے اور سمجھنے سمجھانے کے میں توفیق نصیب فرما, اور اس کے مطابق عمل کی توفیق بھی نصیب فرما, اخلاص بھی نصیب فرما. جو بات کہی جاتی ہے سنی جاتی ہے اے اللہ قبول فرما, قبول فرما, نجات کا ذریعہ عطا فرما دنیا آخرت اور قیامت میں. اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہم سب کو نجات عطا فرما, مغفرت فرما, مغفرت فرما. یا اللہ یا رحمان یا اکرم الاکرمین پوری امت کی مغفرت فرما, پوری امت کے حال پر رحم فرما. جو لوگ بیمار ہیں اس مجمع میں اے اللہ, جو گھروں میں بیمار ہے ہسپتالوں میں ہے اس قرآن کی برکت سے الہ العالمین تیرے رحم و کرم سے فضل و کرم سے ان سب کو شفائے کلیہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما. ہمارے حضرت مولانا نذیر صاحب شیخ الحدیث انڈیا میں آج جن کا انتقال ہوا ان کی بال بال مغفرت فرما, 45 سال سے قرآن کو اور حدیث کو پڑھا رہے تھے. الہ العالمین ان کی محنتوں کو قبول فرما, اور کہیں گاؤں جا جا کر ہر جگہ بیان فرماتے تھے, اللہ ان کی محنت کو قبول فرما. اے اللہ ان کے طلباء کو سب کو صبر جمیل نصیب فرما. اے اللہ اس جیسے علماء کرام کی نعم البدل ہمیں نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں جتنے علماء بھی باقی ہیں ان سب کو صحت اور عافیت نصیب فرما, جتنے بیمار ہیں انہیں بھی صحت اور عافیت نصیب فرما, جتنے علماء دنیا سے جا چکے ہیں الہ العالمین ان کی مغفرت فرما, اور جتنے لوگ مرحومین مرحومات ہو چکے سب کی مغفرت فرما. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم اجمعین.